مولانا محمد نبی جی الامی جی وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. معزز خواتین و حضرات، آج کے اس درس قرآن میں، جو کہ ہمارا سلسلہ وار دروس قرآن کا پہلا درس ہے، ہم قرآن مجید کی عظمت اور اس کی شان کے حوالے سے قرآن ہی کی زبان میں کچھ گفتگو کریں گے. یہ وہ پاک، عظیم اور مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: لا ریب فیہ، کہ اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ لوگ جو صاحب تقویٰ ہیں اور جو پاک ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. اور ان کے لیے ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اپنے خزانہ قدرت سے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یعنی یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو یہ وہ قرآن مجید سے فیض حاصل کرنے والے ان صاحب ایمان لوگوں کی علامات کا بیان ہے، کہ جن کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے. اور اس قرآن کے بے مثل اور بے مثال ہونے پر ایک اور مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے: وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اے مشرکو، اے کافرو، اگر اس قرآن کی عظمت اور اس کی صداقت کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، جو کچھ ہم نے اپنے محبوب پہ نازل کیا، تو آؤ، ہمارا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آؤ اس کی مثال کوئی ایک صورت ہی لے کر آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جاؤ اپنے مددگار بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. حاضرین، اس آیہ کریمہ میں بھی خالق کائنات قرآن مجید کی عظمت اور اس کی صداقت پر گواہی مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، اور اس کی گواہی خود عطا فرما رہا ہے. یہ وہ قرآن مجید ہے جسے خالق کائنات نے عالم انسانیت کے لیے رحمت اور شفا بنا کر نازل کیا. ایک مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے: ذکرا للمؤمنین، کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. ایک مقام پر ہدایت کہا، ایک مقام پر نصیحت کہا، اور اسی طرح ایک مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، بے شک تمہاری طرف سے تمہاری طرف آ گیا تمہارے رب کی طرف سے موعظۃن یعنی نصیحت آ گئی قرآن کی صورت میں، وشفاء لما فی الصدور اور وہ روگ روحانی روگ جو تمہارے سینوں کے اندر ہیں، جو تمہارے قلوب کے اندر ہیں، جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں، یہ قرآن ان تمام روگوں کا علاج بھی ہے، تمہارے تمام روحانی زخموں کا روحانی دکھوں کا مداوا بھی ہے. ورحمت لقوم یؤمنون، ورحمت للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے. اور یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس کے بارے میں خالق کائنات ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو، جب اس قرآن کی تلاوت تم میں کی جائے اور قرآن پڑھا جائے تو پھر تم کیا کرو، سراپا ادب بن جاؤ، پیکرے ادب بن کر اپنے محبوب کے، اپنے رب کے، اپنے خالق اور مالک کے بھیجے ہوئے اس کلام کو سنو، اور اس طرح سنو کہ جس طرح محبوب کا کلام سنا جاتا ہے. یوں سراپا ادب ہو جاؤ. خبردار، قرآن کے سننے میں بھی کوئی غلطی کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. فاستمعوا، پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور خوب غور کے ساتھ اس کو سنو. فانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، تم قرآن کے لیے سراپا ادب بن جاؤ گے اور میں تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے رحمت کے دروازے کھول دوں گا. تو خالق کائنات قرآن مجید کا ادب کرنے والے اور ادب کے تقاضا ادب کے تقاضے نبھانے والوں کو خالق کائنات رحمت کی عطائے رحمت کی گارنٹی عطا فرما رہا. اسی طرح یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس کی فصاحت اور بلاغت وہ بھی بے مثال ہے، اس کا رحمت ہونا بھی بے مثال، اس کا ہدایت ہونا بھی بے مثال، اس کا موعظت اور نصیحت ہونا بھی بے مثال. اور جہاں یہ تمام امور اور خصوصیات اللہ پاک نے قرآن مجید کو عطا کی، اسی طرح اس قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت وہ بھی بے مثال ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں مشرکین اور کافرین کا جو رویہ تھا اور جو طرز عمل تھا، وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طرح کسی حوالے سے کسی بہانے سے اس قرآن مجید کو جھٹلایا جائے، اور معاذ اللہ بڑے بڑے فصحاء اور بڑے بڑے عرب کے شعراء ان کے کلام سے کم تر ثابت کیا جائے. اور قرآن مجید ان کی اس سوچ کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح کی آیات بنا سکتے ہیں. ان ہاذا الا اساطیر الاولین، یہ کیا ہے، یہ تو پرانے دور کے قصے کہانیاں ہی تو ہیں. تو جس طرح جو کچھ قرآن بیان کرتا ہے ہم بھی وہ کچھ بیان کر سکتے ہیں، جس طرح قرآن بیان کرتا ہے ہم بھی ویسے بیان کر سکتے ہیں. اگر قرآن اپنی صداقت اور اپنی فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم بھی بڑے فصیح ہیں، ہم بھی بڑے بلیغ ہیں، ہم بھی بہت بڑے شاعر ہیں، ہم بھی بہت بڑے ادیب ہیں. اس انداز سے، اس پیٹرن میں، اس اسلوب میں ہم بھی گفتگو کر سکتے ہیں، ہم بھی کلام کر سکتے ہیں. اور آگے قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَأَئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے رب، اگر یہ قرآن تیرا سچ ہے، اگر یہ کلام تیرا سچ ہے، من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، تو پس آسمانوں کی طرف سے ہم پر پتھر اتار، ہم پر پتھروں کی بارش کر، ہم پر پتھر نازل کر. اب اتنا بھی عذاب علیم، ہم دیکھ لیں گے کہ یہ قرآن کتنی صداقت کی، کتنا بڑا سچا قرآن ہے. اگر یہ قرآن سچا ہے اور اگر یہ قرآن تیری عظمت کی گواہی ہے تو پھر ہم پر پتھر اتار. اگر ہم پر پتھر اتر گئے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہ قرآن بڑا عظمت والا ہے، ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں. اور اسے جھٹلانے کے عوض میں، اس کے جھٹلانے کے سبب سے ہم پر کوئی پتھر تو اتارے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے. اب خالق کائنات اسی آیہ کریمہ میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ یہ بات کر رہے ہیں، اگر یہ قرآن عظمت والا ہے، صداقت والا ہے، اگر یہ کلام مجید بہت بڑی شان والا ہے، تو ہم تو اس کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. اگر یہ اتنی عظمت والا ہے تو پھر خدا ہم پر پتھر کیوں نہیں بھیجتا، پھر خدا ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، محبوب بے شک میں ان پر عذاب نہیں بھیج رہا اور نہ عذاب بھیجوں گا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے جس طرح دیگر قومیں یہ کہتی تھیں عذاب کی خواہش کرتی تھی، کہتی کہ اگر اے فلاں نبی اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں اترتا، ہم تجھے جھٹلاتے ہیں، ہم تیری توہین کرتے ہیں، تیری صداقت کی نفی کرتے ہیں اور ہم تیری عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں اترتا؟ تو ان قوموں پر عذاب اتر آتا تھا، کبھی پتھروں کی صورت میں عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کی صورت میں عذاب آیا، کبھی خون کی صورت میں عذاب آیا، کبھی جموں کی صورت میں عذاب آیا، کبھی قسموں کی صورت میں عذاب آیا، کبھی کسی رنگ میں کبھی کی پانی اور سیلاب کی صورت میں عذاب آیا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی رویہ، یہی سوچ اور یہی فکر اور یہی تھنکنگ جو وہ مشرکین کی تھی، کافرین کی تھی، جو حضور کو معاذ اللہ چیلنج کرتے تھے کہ اگر آپ کا یہ قرآن سچا ہے تو ہم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، تو ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے، ہم پر عذاب کیوں نہیں اترتا؟ اب خالق کائنات خود اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں عذاب بھیجنے پر قادر ہوں، جس طرح میں نے دیگر قوموں پر عذاب بھیجے میں ان پر بھی بھیج سکتا ہوں، جس طرح میں نے ان کو تباہ کیا میں ان کو بھی تباہ کر سکتا ہوں، جس طرح میں نے ان کو ان کی نسلوں کو صفائی ہستی سے ختم کیا، اے محبوب میں ان کو بھی ختم کر سکتا ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ، میرے پیارے محبوب، میں ان پر عذاب اس لیے نہیں بھیج رہا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں کہ تیرا وجود پاک بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا، اور عذاب نہ بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ وانت فیہم، کہ تو ان میں رہتا ہے۔ اے محبوب، میں عذاب اس لیے نہیں بھیج رہا، یہ جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں یہ سیلف اس قابل ہیں کہ ان پر عذاب بھیجا جائے، لیکن بھیجتا اس لیے نہیں کہ تو ان میں رہتا ہے۔ محبوب، تیرے رہنے کا ہمیں لحاظ ہے، محبوب ہم ان کی نافرمانیاں دیکھیں یا تیرے وجود پاک کو دیکھیں؟ میرے مصطفیٰ، ہم ان پر عذاب بھیج سکتے ہیں، لیکن فقط اس لیے نہیں بھیج رہے کہ تجھے ہم نے ان کے اندر رحمت بنا کے بھیجا ہے، تجھے پیکر رحمت بنا کے بھیجا ہے، تجھے پیکر سخا بنا کے بھیجا ہے، تجھے پیکر شفقت بنا کے بھیجا ہے، تجھے پیکر رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا وجود پاک بھی ان ظالموں کے اندر ہو اور ہم اس قوم پر عذاب بھیجیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان کی نافرمانیوں کو دیکھیں یا تیری نسبت کو دیکھیں یا تیرے وجود پاک کو دیکھیں؟ تو جب تک تو ہے، وانت فیہم، چونکہ تو ان میں رہتا ہے، تو جب تک تو ہے محبوب، میں ان پر پتھر نہیں برساؤں گا، ان پر جموں کے عذاب نہیں آئیں گے، ان پر مینڈکوں کے عذاب نہیں آئیں گے، ان پر قسموں کے عذاب نہیں آئیں گے، ان پر خون کے عذاب نہیں آئیں گے، ان پر پتھروں کے عذاب نہیں آئیں گے۔ میرے محبوب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وانت فیہم، تو یہاں رہتا، ہمیں تو تیرے رہنے کا لحاظ ہے، اور میرے مصطفیٰ، ہمیں تو تجھ سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے میرے مصطفیٰ، کہ جہاں تو چلتا ہے ہم تو ان گلیوں کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ وہ ذرے، مکہ کے وہ ذرے، مدینہ کے وہ ذرے، مکہ اور مدینہ کے صحراؤں کے گلیوں کے وہ ذرے جو تیرے نالین پاک سے لگ جاتے ہیں میرے محبوب، ہم تو ان کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں یوں گویا ہوتے ہیں، جب تو چلتا ہے، جب تو مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے، تو ہم پیغام بھیجتے ہیں، لا اقسم بحاذ البلد وانت حلم بحاذ البلد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور قسم اٹھانے کا سبب یہ ہے کہ وانت حلم بحاذ البلد، کہ تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے، کہ تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے، یہاں کے ذرے تیرے تلووں کو چومتے ہیں، یہاں کے ذرے تیرے نالین پاک کو چومتے ہیں، یہاں کے ذرے تیرے وجود پاک سے مس ہوتے ہیں۔ تو محبوب، میں تو ان ذروں کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، اور وہ لوگ جو تیرے شہر میں رہتے ہیں، تیری نسبت سے میرے مصطفیٰ، میں ان پر بھی عذاب نازل نہیں کروں گا، میں ان پر بھی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو وہ یہ بات کہتے رہے۔ اب قرآن مجید ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ اے لوگو، اے قرآن، قسمت کا انکار کرنے والو، ام یقولون افترا قل فاتو بعشرین سورین مثلہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ کہتے ہیں، کافرین کہتے ہیں، مشرین کہتے ہیں، کہ یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا قرآن ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے، قل فاتو بعشرین سورین مثلہ، کہ آؤ اس قرآن کی مثل کوئی 10 صورتیں بنا کے۔ ہم پورے قرآن کی بات نہیں کر رہے، ہم اس پورے قرآن مجید کی، یعنی اول سے لے کر آخر تک پورے قرآن کی بات ہم نہیں کرتے، ہم فقط یہ کہتے ہیں کہ آؤ اس کی مثل کوئی 10 صورتیں تو بنا کے لے آؤ، مفتریات، کہ جو تمہاری طرف سے گھڑی ہوئی ہوں، تمہاری طرف سے اپنی طرف سے بنی ہوئی ہوں، کہ 10 صورتیں ہم چیلنج کرتے ہیں، کہ آؤ 10 صورتیں تم قرآن کی مثل بنا کے لے آؤ، ودعو من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو خدا کے سوا، دون اللہ۔ اب دون اللہ کا معنی امام راغب اصفہانی المفردات میں دون اللہ یعنی غیر اللہ، دون اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے، وہ اس کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے، دون کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے، یعنی وہ چیز کہ جو کٹ چکی ہو، وہ چیز کہ جس کی قطع اور برید ہو چکی ہو، کسی چیز کا کٹ جانا، کسی دوسری چیز سے ایک چیز کا لا تعلق ہو جانا، کٹ جانا، یہ اسے دون کہتے ہیں، یہ دون کا معنی. تو یعنی من دون اللہ آؤ، ان کو لے آؤ کہ جو میری بارگاہ سے کٹ چکے ہیں. تو چونکہ وہ یہاں اس سے مراد ان کے بت تھے جن کو وہ خدا مانتے تھے، جن کو اپنا رب مانتے تھے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ ان کو لے آؤ جو میری بارگاہ سے کٹے ہوئے ہیں، میرے قرب سے کٹے ہوئے ہیں، میری رحمت سے کٹے ہوئے ہیں. آؤ ان کو لے آؤ، جس کو بھی لے آؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا جاؤ. تم جن جن کو اپنے معبود مانتے ہو، اپنا خالق مالک، اپنا رازق مانتے ہو، جاؤ سب کو اکٹھا کر لو، ان کو لے آؤ، تم بھی مل جاؤ، وہ بھی مل جائیں، تو تمام مل کر اس قرآن کی مثل 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے. 10 صورتیں بھی بنانے سے تم عاجز آ جاؤ گے. اور یہاں تو 10 صورتوں کی بات اور ابتدائی تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِی رَیبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ آؤ اگر تمہیں اس قرآن کی حتمیت کے بارے میں کوئی شک ہو، اس قرآن کی عظمت کے بارے میں، صداقت فصاحت کے بارے میں کوئی شک ہو، آؤ نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر، اپنے محبوب پر نازل کیا، فاتو بصورت میں مثلی، چلو 10 صورتیں رہنے دو، آؤ اس قرآن کی مثل کوئی ایک صورت ہی بنا کے دکھاؤ، لیکن تم ایسا نہیں کر سکو گے. فاتو بصورت میں مثلی ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، آؤ اللہ کے سوا تم اپنے تمام جتنے بھی ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اپنا خالق مالک، اپنا رازق مانتے ہو، آؤ ان تمام مددگاروں کو جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو بلا لو، اکٹھا کر لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. لیکن قرآن کی 10 صورتیں تو کیا، تم تو ایک صورت بھی بنانے سے عاجز آ جاؤ گے، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز یقیناً ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن لوگ ہیں، جس کا ایندھن پتھر ہیں، کہ تمہیں بھی جہنم کے ان گہرے طبقات کے اندر ڈال دیا جائے گا کہ جہاں میں نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا. حاضرین، یہ آیات کریمہ میں خالق کائنات قرآن مجید کی فصاحت کی گواہی خود دے رہا، اور وہ عرب کے فصحا جو قرآن کو، قرآن کے اس چیلنج کو چیلنج سمجھ کر مل کے بیٹھتے تھے، ان کی اسمبلی بیٹھتی تھی اور مل کر 40-40 روز تک آیتیں بنانے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب بھی کوئی ایک آیت قرآن کی ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ ہتھیار پھینک دیتے اور ہینڈز اپ ہو جاتے اور کہتے کہ ہاں واقعتاً جس طرح کا یہ قرآن ہے، اس طرح کا کلام، ہم اگر مل کے سارے کے سارے بھی مل کے بیٹھ جائیں اور اس پر غور و فکر کرتے رہیں، کئی کئی برس غور و فکر کرتے رہیں، مگر قرآن کی مثل کوئی ایک آیت بھی ہم نہیں بنا سکتے. اس طرح عہد عباسی کے اندر ابن مقفع ایک بہت بڑا ادیب، بہت بڑا شاعر تھا، اس کو بھی سوجی کہ قرآن کی طرح کوئی ایک آیت بنائے، ایک آیت بنا کے لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو میں نے ایک آیت بنائی ہے جو قرآن کی مثل ہے. اب وہ آیت بنا کر کسی کو سنانے لے جا رہا تھا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، کہ راستے میں ایک بچے کی تلاوت کی آواز کان میں پڑی اور وہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقودی الامر وسوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ طوفان نوح کے رکنے کا ذکر کیا ہے، اس فصاحت اور بلاغت کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو وہیں اس نے اپنا وہ بنایا ہوا کلام پھاڑ دیا اور بول اٹھا کہ بے شک یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی مثال اس روئے ارضی پر کہیں موجود نہیں. تو حاضرین محترم، یہ وہ قرآن مجید ہے اور یہ وہ عظیم وہ عظیم حضور کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جو شخص یہ کہے گا الف لام میم، تو اس کو 10 نہیں بلکہ الف کی علیحدہ 10، لام کی نیکیاں علیحدہ 10، اور میم کی علیحدہ 10 نیکیاں ملیں گی. تو الف لام میم کہنے کی نیکیاں 30 اللہ پاک عطا کرتا ہے. تو جو الحمد سے لے کر ون ناس تک پورا قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا. اور یہ قرآن اتنا جامع المعجزات اور جامع الکمالات ہے یہ کتاب اللہ رب العزت کی، کہ امام شافعی علیہ رحمت کے زمانے میں کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اس دنیا کی کوئی چیز، کوئی قیمتی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو میں بیٹی کے جہیز میں اس کو نہیں دوں گا. اب جب شادی کا موقع آیا تو چونکہ وہ قسم اٹھا چکا تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز جہیز میں اپنی بیٹی کو دوں گا، اب جب وہ شادی کا موقع آیا تو تھوڑا سا یعنی سوچ لگا، پریشان ہو گیا کہ بات تو میں نے کر دی تھی لیکن یہ کام کیسے کروں. پریشان ہو کر امام شافعی علی رحمت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضور میں نے اس طرح قسم اٹھا لی ہے کہ میں نے ساری کائنات کی، ساری دنیا کی بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اپنی بیٹی کا جہیز میں دینے کی قسم کھا لی ہے، اور اے امام ہمیں بتائیے، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، قسم تو میں اٹھا بیٹھا ہوں، کسی سوچ کے تحت قسم تو اٹھا دی، اب بتائیے میں کیا کروں؟ امام شافعی علیہ رحمت مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اس میں پریشانی کی بات ہے، اپنی بیٹی کے جہیز میں قرآن دے دے، قرآن دے دیا تو سمجھ لے کہ تو نے کائنات کی ساری دولت بیٹی کی جھولی میں ڈال دی، تو نے کائنات کی ساری دولت بیٹی کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ حاضرین، یہ وہ قرآن ہے جو اپنی فصاحت میں بے مثال، جو اپنی عظمت میں بے مثال، جو اپنی شان میں بے مثال، اور جو اپنے یعنی گواہی اور اپنی کلام اور اپنی عظمت اور صداقت میں اللہ رب العزت نے اس کو بے مثال بنایا ہے۔ یہ قرآن قوت کائنات ہے، یہ قرآن روح شش جہات ہے، یہ قرآن خدا کا نور ہے، یہ قرآن دھڑکنوں کا سرور ہے، یہ قرآن دنیا کی تدبیر ہے، یہ قرآن حق عالمگیر ہے، یہ قرآن ہادی بے نظیر ہے، یہ قرآن حق کی شمشیر ہے۔ فاران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ فیض کیا پھوٹا، اس سے علوم و فنون کے دریا بہ نکلے، جس نے سوئی ہوئی بہاروں کو، دل فگاروں کو، بتوں کے معماروں کو رونق بخشی، اور ان کے دلوں کی تحریک وادیوں کے اندر سے نور اور ایمان کا سورج جو ہے وہ طلوع کر دیا۔ اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اور اس کلام میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں، اس کلام میں جس طرح کوئی شک نہیں، اس کے اول سے لے کر آخر تک نہ اس کے سپاروں میں کوئی شک ہے، نہ اس کی حجیجت میں کوئی شک ہے، نہ اس کی قطعیت میں کوئی شک ہے، نہ اس کی حتمیت میں کوئی شک ہے، نہ اس کی عظمت میں کوئی شک ہے، نہ اس کی رفعت میں کوئی شک ہے، نہ اس کی حکمت میں کوئی شک ہے، نہ اس کی صداقت میں کوئی شک، نہ اس کے نزول میں کوئی شک، نہ اس کے اصول میں کوئی شک، نہ اس کے فلسفے میں کوئی شک، نہ اس کے دبدبے میں کوئی شک، اس کی روایات بے مثال، اس کے فرمان بے مثال، اس کا ایقان بے مثال، اس کے احکام بے مثال، اس کی حجیجت بے مثال، اس کی قطعیت بے مثال، اس کی عظمت اور رفعت بے مثال، اس کی صداقت بے مثال، اس کا نزول بے مثال، اس کا فلسفہ بے مثال، اس کا دبدبہ بے مثال، اس کے قصے بے مثال، اس کے جملے بے مثال، اس کے لفظ بے مثال، اس کے معانی بے مثال، اس کے حروف بے مثال، جس نے بھیجا وہ خدا بھی بے مثال، جو لے کے آیا وہ فرشتوں کے اندر وہ فرشتہ بھی بے مثال، اور جس کی جانب آیا وہ نبیوں میں وہ محمد بھی بے مثال، اور جو چیز آئی یعنی قرآن یہ کتابوں میں بے مثال، تو بھیجنے والا بھی بے مثال۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ خالق کائنات کی مثل کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، تو خالق کائنات بھی بے مثال، یہ جبریل جو لے کے آیا وہ فرشتوں میں بے مثال، فرشتوں میں اس جیسا کوئی فرشتہ نہیں۔ اسی طرح جو چیز آئی یعنی قرآن مجید، یہ قرآن دیگر تمام کتابوں میں بے مثال، اور جس کی جانب یہ قرآن آیا محمد، وہ ساری کائنات میں بے مثال، وہ اللہ کی ساری مخلوق میں بے مثال، وہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات میں، ساری تخلیقات میں بے مثال۔ اور ایسا بے مثال ہے کہ صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ و اجمل منک لم ترقط عینی و اکمل منک لم تلد النساء، آقا آپ جیسا حسین تو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، ارے ہم دیکھیں کیسے؟ آقا اس روئے عرضی پر آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، خلقتا مبرام من کل عیب کان لگا پت خلقتا کما تشاؤ، آقا اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یوں تو ساری کائنات کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق بناتا، ہواؤں کو خدا نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا، فضاؤں کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا، اللہ نے زمین کو مرضی کے مطابق بنایا، اللہ نے سورج چاند ستاروں کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا، فرشتوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا، انسانیت کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا، حشرات کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا، جنات کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ محبوب جب آپ کا حسن دیکھیں، آپ کا جمال دیکھیں، آپ کا چہرہ پاک دیکھیں، آپ کی پیاری ماذاک البصر و ماذاک کی آنکھیں دیکھیں، حضور آپ کا آپ کے جب سراپا کو دیکھیں، آپ کے وجود پاک کو دیکھیں، آپ کی ولیل کی لہراتی زلفوں کو دیکھیں، آپ کے ودحا کے چہرے کو دیکھیں، آپ کے سراپا مقدس کو دیکھیں، آپ کی گفتگو کو دیکھیں، آپ کے چلنے کو دیکھیں، آپ کی خلوت اور جلوت کو دیکھیں، تو محبوب ہمیں لگزور لگتا ہے کہ جیسے آپ خود جب آپ کے بنانے کی باری آئی تو آپ خود بتاتے گئے، اور جیسے جیسے آپ بتاتے گئے خدا اپنی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کرتا ہے، تو خود یوں لگتا ہے کہ جیسے خلقتا مبرم من کل عیب کان ناکا، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، کان ناکا قد خلقتا کما تشاؤ، کہ محبوب ساری کائنات رب کی مرضی کے مطابق بنی ہے، مگر آپ لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیونکہ حضور بے مثال تھے، جو حضور پر قرآن اترنا تھا وہ بھی تو بے مثال ہونا چاہیے تھا، تو حضور بھی بے مثال اور جو حضور پر اترا وہ بھی بے مثال، یعنی قرآن بھی بے مثال اور صاحب قرآن بھی بے مثال۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب آپ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے عرب کے صحراؤں پر اور عرب کے لوگوں کے سامنے جب کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا سما ہوگا؟ اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہوگا کہ بے مثال نبی بے مثال قرآن کی تلاوت خود کر رہا ہے؟ حاضرین محترم، تو جس طرح آپ کا یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بے مثال، اسی طرح جو حضور پر قرآن اترنا تھا وہ بھی تو بے مثال ہونا چاہیے تھا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے وجود مصطفیٰ کو بھی قرآن بنایا ہے، کہ یہ جو قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے یہ قرآن ہمیں نظریہ دیتا ہے، اور وہ قرآن جو اللہ پاک نے وجود مصطفیٰ کی صورت میں بنایا ہے وہ قرآن ہمیں عمل دیتا ہے. اور یہ قرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کا خلق کیسا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا تقرؤون القرآن، کہ میں مجھ سے مصطفیٰ کا خلق پوچھتے ہو؟ ارے پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور تو سراپا قرآن تھے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی حضور کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، حضور کے وجود پاک کو سراپا قرآن قرار دیا. اس طرح صحیح بخاری کی حدیث، ایک حدیث پاک کے اندر صحابہ کرام نے بھی حضور کے چہرہ پاک کو قرآن قرار دیا. صحیح بخاری کی حدیث، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیاتی مبارکہ تھے، آخری ایام ہیں اور صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، وہم صفوف فی الصلاۃ، کہ وہ حالت نماز میں ہیں. فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب حضور کا حجر مبارک تھا، حضور نے پردہ ہٹایا، صحابہ کو نماز ادا کرتے دیکھا، آگے ینظر الینا، کہ حضور نے، صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے ہماری طرف دیکھا، وہو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف، اور حضور کا چہرہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خدا کا قرآن کھلا ہوا. صحیح بخاری کی حدیث، تو صحابہ نے بھی خود حضور کو قرآن قرار دیا. تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی ذات مقدسہ عملی قرآن، تو یہ قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے یہ قرآن نظریہ ہمیں نظریہ دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں تھیوری دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے لیکن نماز پڑھ کے نہیں دکھاتا. یہ قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں، میرا کام فقط تمہیں نظریہ دینا ہے، میرا کام خدا کی تعلیم پہنچانا ہے. اب عملی طور پر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اس صاحب قرآن کو دیکھو، میرے صاحب کو دیکھو، میرے محبوب کو دیکھو، جیسے جیسے وہ نماز پڑھتا جائے ویسے ویسے تم بھی پڑھتے جاؤ. سلو کمار آئی تم سلی. اب قرآن مجید صبر کا حکم دیتا ہے لیکن صبر کر کے نہیں دکھاتا. صبر کا عمل کیسا ہوتا ہے، صبر کے اندر رویہ کیا ہوتا ہے، صبر کے اندر کیفیت اور بہیو کیا ہوتا ہے، اس کو کیفیت کو جانچنے کے لیے وجود مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا، اس عملی قرآن کو دیکھنا ہوگا. یہ قرآن ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے لیکن جہاد کر کے نہیں دکھاتا. اب جہاد کیسے ہو؟ اے قرآن بتا، تو جس جہاد کا حکم دے رہا ہے یہ کیسے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ آؤ اس غزوہ کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر کفار اور مشرکین سے لڑتے ہوئے اس وجود مصطفیٰ کو دیکھو، اس عملی قرآن کو دیکھو. جہاد کا تصور میں دوں گا، عمل محمد عطا کرے گا، عمل مصطفیٰ سے ملے گا. تو یہ قرآن نظریے کا قرآن ہے، وجود مصطفیٰ عمل کا قرآن ہے. تو خالق کائنات نے حضور کے وجود کو چلتا پھرتا قرآن بنایا ہے. یہ قرآن تھیوری دیتا ہے، وہ قرآن ہمیں پریکٹس عطا کرتا ہے، ہمیں عمل عطا کرتا ہے. اور دونوں قرآن ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں قرآن ہیں. یہ بھی قرآن ہے کہ جسے ہم طاق میں سجاتے ہیں، وہ بھی قرآن ہے جسے خدا نے ہر مومن کی روح میں اتارا ہے، ہر مومن کی روح میں جس کی محبت کو اتارا ہے. اور یہ قرآن بھی حاضی ہے، وہ بھی حاضی ہے، یہ بھی رہنما ہے، وہ بھی رہنما ہے، یہ بھی ادھر سے آیا، وہ بھی ادھر سے آیا، یہ بھی دلوں کا سرور، وہ بھی دلوں کا سرور، یہ بھی خدا کا جمال، وہ بھی خدا کا جمال، یہ بھی فصاحت و بلاغت کا کمال، وہ بھی فصاحت و بلاغت کا کمال، اس میں بھی رانائیاں، اس میں بھی رانائیاں، اس میں بھی بانکپن، اس میں بھی بانکپن، اس کے سپارے ہنسیں، اس کے نظارے ہنسیں. یہ کتاب انقلاب، وہ پیمبر انقلاب، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا پھرتا، یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ آنے والا، وہ پڑھ کر سنانے والا، یہ راہ بتانے والا، وہ راہ دکھانے والا، اس کی آیتیں ہنسیں، اس کی روایتیں ہنسیں. یہ قرآن لفظ، وہ قرآن مانا، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تشریح، یہ لباس کاغذ میں، وہ لباس بشر میں، اس کی سطریں کالی، اس کی زلفیں کالی، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے. جس نے اس کی تلاوت کی وہ قاری بن گیا، جس نے اس کی تلاوت کی وہ صحابی بن گیا، وہ صحابی بن گیا. وجود مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے، اس قرآن کو پڑھنے والے قاری بنتے ہیں، وجود مصطفیٰ کو تکنے والے صحابی بنتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت اور شان کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں زندہ رکھے، اور اسی غلامی میں خالق کائنات میں موت نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.
تکدیاں رہنا روزے پاک نو، تکدیاں رہنا چنگا لگدا اے روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا اے جالیاں کول کھلونا اچی سانا لینا رونا جالیاں کول کھلونا اچی سانا لینا رونا اتے بولن نالوں چپ کر رہنا بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا اے بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا اے فضل نبی دا ویکھ کسے تے ایویں چورا چوریے نا ایویں چورا چوریے نا چنگیاں نوں چنگیاں ہی کہنا چنگا لگدا اے چنگیاں نوں چنگیاں ہی کہنا چنگا لگدا اے آل نبی دی
لیہ والا آلہ اصحابہ اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، آج سے ہم اسلام کے رکن اول یعنی کلمہ طیبہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. یہ کلمہ طیبہ کہ جس کے بغیر کوئی شخص ایمان کی دولت سے فیض یاب نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ صدائے دل نواز جو ہماری روحوں میں رحمت کی رم جم بن کر اترتی ہے، یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے. اور آج سے ہم اسی کلمہ طیبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا حصہ یہ بیان توحید ہے اور دوسرا حصہ بیان رسالت ہے. پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا اور دوسرے حصے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا اعلان کیا. ارکان اسلام میں توحید کا تصور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اسلام کے تصور توحید کی بنیاد تمام جھوٹے خداؤں کی نفی اور ایک خدا کے اقرار پر قائم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله، اس بات کی شہادت دینا اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ اور زکات ادا کرنا، والحج وصوم رمضان اور حج ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور انہی ارکان کو بطریق احسن ادائیگی پر لفظ اسلام کا اطلاق ہوتا ہے. شہادت توحید و رسالت یہ اسلام کا رکن اول ہے، اور اس شہادت کا مقصد فقط زبان سے اقرار کرنا نہیں بلکہ اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیقم بالقلب بھی ضروری ہے، اس لیے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کلمہ طیبہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ لا الہ الا اللہ، یہ بیان توحید ہے، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حصہ بیان رسالت. اب وہ حصہ کہ جس میں توحید کا ذکر ہے، وہ حصہ جو باب توحید ہے اور جس میں بیان توحید ہے، اس کے پھر آگے دو حصے ہیں. ایک حصہ نفی پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ اس بات پر مشتمل ہے. ایک حصہ انکار پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ اقرار پر مشتمل ہے. ایک حصہ نہ پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ وہ ہاں کا اظہار ہے. ایک حصے میں اللہ رب العزت کے سوا تمام خداؤں کی نفی ہے، ان کا انکار ہے، اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت کے معبود ہونے کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ ہاں مگر اللہ. تو پہلے نفی کا بیان، پھر بعد میں اس بات کا انداز، اور مثبت انداز میں اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی معبودیت کا بیان ہے. پہلے نفی پھر اس بات، اور یہی بات کسی عارف نے اپنے انداز میں یوں کہی کہ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، من مرشد میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو. یہ وہ نفی اس بات کہ پہلے تمام جھوٹے اور باطل خداؤں کا انکار، اور پھر اس کے بعد، اس انکار کے بعد، اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اقرار. پہلے بات کو نفی کے انداز میں بیان کیا، پھر اس کے بعد مثبت اور پازیٹو انداز میں اس کا اظہار کیا. تو یہ اسلام کا ایک اہم اسلوب ہے کہ جب خالق کائنات کسی اہم ترین حقیقت کو بیان کرنا چاہے تو اس اہم حقیقت کے اظہار سے پہلے اس بات کا ایک پہلو نفی میں ہوتا ہے اور ایک پہلو مثبت ہوتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اہم حقیقت بیان کی جانے والی ہے اس کے بارے میں پہلے تمام باطل اور جھوٹے جو نظریات ہیں پہلے ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ جب اس حقیقت کا اظہار ہو جائے تو پھر بغیر کسی رد و قد کے اور بغیر کسی اشکال کے انسان اس کو تسلیم کر لے۔ تو پہلے نفی کا بیان، پھر اثبات کا بیان، پہلے منفی انداز میں بات، پھر مثبت انداز میں بات۔ اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مثبت انداز میں بات کی جانے والی ہوتی ہے اور جس کے بارے میں اللہ پاک عالم انسانیت کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، اس چیز کے بارے میں تمام تر غلط نظریات پہلے ختم کیے جاتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا رحمۃ للعالمین، ہاں مگر رحمت بنا کر۔ تو ترجمہ یہ ہے ہم نے نہیں بھیجا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمۃ للعالمین، ہاں مگر رحمت بنا کر۔ تو پہلے نیگیٹو انداز میں بات کی، پھر پازیٹو انداز میں بات کی۔ وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا رحمۃ للعالمین، ہاں رحمت بنا کر۔ اور اس سے مقصود یہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط نظریہ ہو، کوئی غلط سوچ ہو، کوئی غلط عقیدہ ہو تو پہلے اس غلط سوچ، نظریے اور عقیدے کو ختم کر دیا جائے اور پھر الا کہہ کر آپ کی رحمت اس کا اثبات کیا جائے۔ مثلا کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سی رحمتیں اور ہر رحمت کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں انسان کے لیے زحمت بن سکتی ہے، بہت سی رحمتیں ہیں جو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں انسان کے لیے زحمت بن سکتی ہیں۔ مثلا پانی اللہ کی ایک رحمت ہے، یہی پانی جب سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہی پانی جو رحمت ہے پھر یہ زحمت بن جاتا۔ آگ اللہ کی رحمت ہے لیکن یہی آگ اگر جسم کو لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے، گھر میں لگ جائے، یہی آگ انسانی وجود پہ لگ جائے تو یہی آگ انسان کے لیے رحمت سے زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہوا اللہ کی رحمت ہے لیکن یہی ہوا اگر بہت بڑے زبردست طوفان کی صورت اختیار کر لے تو یہی رحمت پھر انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اب چونکہ انسان دیکھ رہا ہے کہ کائنات کے اندر بہت سی رحمتیں ایسی ہیں جو اگر حد اعتدال سے بڑھ جائیں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے لیے زحمت بن سکتی ہیں، تو ممکن ہے کہ حضور کی رحمت یہ بھی انہی رحمتوں میں سے کوئی اسی طرح کی ایک رحمت ہو جو شاید کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے لیے زحمت بن جائے، جو شاید کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے لیے اذیت کا سبب بن جائے، کسی نہ کسی کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، کسی نہ کسی کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے۔ خالق کائنات اس غلط سوچ کو رد کر رہا ہے، اس غلط سوچ کی تکذیب کر رہا ہے اور اس غلط سوچ کی جڑوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ پاک نے نفی کے انداز میں بات کی اور فرمایا وما ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، ہاں الا رحمۃ للعالمین، ہاں مگر رحمت بنا کر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب تیری حیثیت فقط اور فقط کائنات میں رحمت کی ہے، زحمت کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اے محبوب دنیا کے اندر دیگر رحمتیں تو ہیں جو کبھی نہ کبھی زحمت بن سکتی ہیں مگر تیرا وجود پاک کبھی کسی کے لیے زحمت نہیں بن سکتا، تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب طائف کے بازاروں میں طائف کے غنڈے جب وجود مصطفیٰ پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ رحمت کا پیکر زخموں سے چور ہونے کے باوجود دشمنوں کے حق میں دعا کر رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ رب کائنات اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، رب کائنات میری اس قوم کو ہدایت عطا کر، یہ میرے مقام نبوت کو نہیں پہچان رہے۔ تو بدن مبارک زخموں سے چور ہے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کے لیے، اس گناہ گار اور بدکار قوم کے لیے، اس ظالم قوم کے لیے وہ رحمت کا فیکر زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت طلب کر رہا ہے اور ہدایت طلب کر رہا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے، مقام صبر ہے، مقام رحمت ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز بھی اسی حوالے سے خالق کائنات نے اس اسلوب میں بیان کیا، پہلے نفی پھر اثبات، تاکہ بتا دیا جائے کہ محبوب تو فقط اور فقط رحمت ہی رحمت ہے، رحمت کے سوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا وجود پاک کچھ نہیں ہے، تو سراپا رحمت ہے، تو کبھی زحمت نہیں بن سکتا۔ تو یہی اسلوب کلمہ طیبہ میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ،
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب اگر بات یوں کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا معبود ہے, اس کائنات کا خالق ہے, اس کائنات کا مالک ہے, اللہ خدا ہے, اللہ معبود ہے, اس تمام جہان کا, تمام جہانوں کا, مخلوقات کا اللہ معبود ہے, اگر بات اس انداز سے کی جاتی تو اس تصور سے, اس بات کو اس انداز سے کرنے سے دیگر خداؤں کا انکار نہ ہوتا. پھر کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ ممکن ہے, ٹھیک ہے, تسلیم کر لیا کہ اللہ خدا ہے, جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کائنات کا خدا ہوں, رب ہوں, تو اس سے یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ کوئی اور خدا نہیں ہے. پھر دیگر خداؤں کی خدائی اور دیگر جھوٹے بتوں کی جو وہ معبودیت, ان کا راستہ کھل سکتا تھا. اور کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ خدا ہے, مگر خدا اور سنایا کہ خبردار, فقط تمہارا رب, تمہارا خالق اور تمہارا مالک میں ہی ہوں, اور خبردار میرے سوا کسی کو اپنا معبود تصور نہ کرنا. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ, سوائے اللہ رب العزت کی ذات کی. تو خالق کائنات نے لا الہ پہلے نفی کے انداز میں بات کی, پھر الا اللہ, پھر اس بات کے انداز میں, پھر پوزیٹو انداز میں بات کی, تاکہ پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی ہو جائے, تمام جھوٹے خداؤں کا انکار ہو جائے. تو جب دل کی سرزمین تمام جھوٹے خداؤں کی محبت سے جب پاک ہو جائے, اور تمام غلط قسم کی جو جڑی بوٹیاں ہیں کہ جو دل کی سرزمین پر اگی ہوئی ہیں اور جو ایمان کے پودے کو نقصان دے سکتی ہیں, پہلے وہ تمام کی تمام چیزیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی, دل کی سرزمین کو صاف کر دیا, معبودان باطلا کے تصور کو رد کر دیا. جب دل کی سرزمین دیگر تمام خداؤں کے تصور سے پاک ہو گئی تو پھر بعد میں فرمایا الا اللہ, ہاں مگر اللہ کی ذات تمہاری معبود ہے, خالق کائنات تمہارا رب ہے. تو لا الہ الا اللہ پہلے نفی کے انداز میں بات کی, اور پھر الا اللہ کہہ کر مثبت انداز میں بات کی. تو لا الہ کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر چھوٹی بڑی مخلوقی الوہیت کا انکار کر دے. لا الہ کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو, مضبوط ہو کہ دنیا کے اندر کوئی درخت خدا نہیں, جیسے کہ لوگوں کا عقیدہ تھا, دنیا میں کوئی پتھر خدا نہیں, دنیا کا یہ جو سورج ہے یہ خدا نہیں, یہ چاند خدا نہیں, جمادات خدا نہیں, نباتات خدا نہیں, جن خدا نہیں, انسان خدا نہیں, فرشتے خدا نہیں, یہ آسمان خدا نہیں, کائنات کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جسے خدائی درجے پر, خدائی درجہ دیا جا سکے, اور خدائی مقام پر, خدائی منصب پر جس کو فائز کیا جا سکے. بلکہ انسان کے جب لا الہ کہے تو دل کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو, یہ تصور مضبوط ہو کہ اللہ رب العزت کے سوا اس کائنات کے اندر, اس نظام کائنات کے اندر کوئی بھی رب نہیں, اور اس کے سوا کوئی بھی خالق نہیں, اور اس کا رواں رواں پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, کہ بے شک آسمان اور زمین کی ساری کائنات یہ تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے حضور بندہ ہونے کا درجہ رکھتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ بے شک جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, یہ سارے کا سارا الا آتی الرحمن عبدا, یہ تو میرے حضور بندہ ہونے کا درجہ رکھتے ہیں, یہ سب میرے غلام ہیں, یہ سب میرے خادم ہیں, یہ سب میری مخلوق ہیں. اور ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرھا والیہ یرجعون, اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, سارے کا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے, سارے کا سارا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے. تو یہ تصور ہے لا الہ کہنے کا کہ انسان جب لا الہ کہے تو دل کی سرزمین ہر جھوٹے خدا کے اقرار سے پاک ہو, اور ہر جھوٹے خدا کا انکار کرے. دل کی سرزمین جب تمام ان غلط امور سے پاک ہو گئی تو اب اللہ کہہ کر ایمان کا بیج اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں بو دیا. اے انسان تو نے لا الہ کہہ کر دل کی سرزمین کو پا کر لیا, اب اللہ کہہ کر میری توحید کا بیج اپنی دل کی سرزمین میں بولے, اور یہی بیج اگے گا, پھر ایمان کا پودا اگے گا, اور یہی پودا پھر تجھے محبت کا پھل دے گا, یہی پودا پھر تجھے قرب کی خوشبو دے گا. اور انسان جب اللہ کہے تو اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خالق دنیا میں کوئی نہیں, کائنات میں کوئی نہیں اللہ مگر وہ اللہ ہے, مالک دنیا میں کائنات میں کوئی نہیں اللہ مگر اللہ میرا مالک ہے, رازق اس کائنات اور نظام کائنات کے اندر کوئی نہیں اللہ مگر اللہ میرا رازق ہے, اور نافع یعنی نفع دینے والا مجھے اس کائنات اور نظام کائنات کے اندر کوئی نہیں اللہ مگر اللہ ہے جو مجھے نفع دینے والا ہے. اور جب انسان اللہ کہے تو اس بات کا اقرار کرے کہ اس دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو مجھے نقصان پہنچا سکے, ہاں اللہ مگر اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اگر خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے محفوظ نہیں رکھ سکتی, اور اگر اللہ مجھے نفع دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ میرا تحفظ کرنا چاہے, اگر اللہ رب العزت میرے وجود کے ارد گرد حصار کھینچنا چاہے, اگر اللہ اپنے رحمت کی چادر تاننا چاہے, خالق کائنات اپنے قرب کا مجزا میرے اداس کانوں کے اندر اللہ پاک اگر سنانا چاہے, خالق کائنات اگر مجھ پر کرم کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے مرتبے اور مقام سے گرا نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت مجھے منفعت سے معلوم نہیں کر سکتی, اس لیے کہ میرا خالق میرا مالک وہ ہے جو اس تمام کائنات اور نظام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, تو وہی میری حفاظت کرنے والا ہے. اور اسی طرح اللہ پاک کے ارشاد ماتا یسبح للہ ما فی السماوات والارض, کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں یہ سارا کچھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا, حتیٰ کہ ذرے ذرے کو اللہ رب العزت کی اس کی عبادت کا شعور ہے, اس کے وجود کا شعور ہے, اس کے قرب کا شعور ہے, اس کی رحمت کا شعور ہے, اس کی ذات کا شعور ہے, اس کے کرم کا شعور ہے, اور ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی عبادت میں رتب اللسان ہے. اور کائنات کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جسے خدا نے اپنی معرفت عطا نہ کی ہو, جو اس بات کو جانتی نہ ہو کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے, جو اس بات کی خبر نہ رکھتی ہو کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. اس کائنات اور نظام کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے کل شیئن قد علم صلاته وتسبیحه, کہ ہر چیز نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے. ہر چیز اللہ کے حضور حالت نماز میں ہے, ہر چیز اللہ کے حضور حالت عبادت میں ہے, ہر چیز اللہ کے حضور حالت تسبیح میں ہے, حتیٰ کہ ایک ایک ستارہ, زمین کا ایک ایک ذرہ, آسمان کا ایک ایک ستارہ اور ہواؤں اور فضاؤں کا ایک ایک فراٹا اللہ اللہ کی صدا دے رہا ہے, اللہ اللہ کے نام کی مالا جپ رہا ہے. کائنات کے اندر خالق کائنات نے اپنی ہر مخلوق کو اپنی عبادت کا طریقہ بتا دیا, اپنی عبادت کا, یہاں تک کہ عرفا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض اپنی مخلوقات اس طرح کی پیدا کی ہیں خالق کائنات نے, کہ جو مسلسل حالت قیام میں ہیں, اور وہ حالت قیام میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہی ہیں, وہ اللہ کے حضور صافہ ادب بن کر کھڑی ہیں. مثلا مثال کے طور پر یہ درخت اللہ کے حضور مسلسل حالت قیام میں ہیں, اسی طرح یہ درختوں کی ٹہنیاں یہ اللہ کے حضور مسلسل رکوع کی حالت میں ہیں, درختوں کے پتے یہ مسلسل اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں ہیں. اسی طرح وہ جانور کہ جنہیں چوپائے کہا جاتا ہے, جن کے چار پاؤں ہوتے ہیں, جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں, وہ مسلسل حالت رکوع میں ہیں, انہیں خالق کائنات نے حالت رکوع میں پیدا کیا. اور اسی طرح وہ جانور کہ جن کی ٹانگیں نہیں, جن کے پاؤں نہیں, جو زمین پہ رینگتے ہیں, اللہ پاک نے ان جانوروں کو مسلسل حالت سجدہ میں پیدا کیا, وہ حالت سجدہ میں ہیں. کچھ مخلوقات حالت قیام میں ہیں, کچھ مخلوقات حالت رکوع میں ہیں, کچھ مخلوقات حالت سجدہ میں ہیں. اور اسی طرح یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں یہ اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں, یہ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں. تو ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کنہ ہیں, اس کے حضور عبادت کر رہی ہے. اور انسان کو اللہ پاک نے جو عبادت عطا کی جسے نماز کہا جاتا ہے, وہ عبادت جو مسلمان کو عطا کی, خالق کائنات نے تمام مخلوقات کی عبادت کی شکل کو انسان کی نماز کے اندر جمع فرما دیا, کہ اس میں قیام بھی ہے, اس کے اندر رکوع بھی ہے, اس کے اندر سجدہ بھی ہے, اس کے اندر تشہد بھی ہے, تو ساری کی ساری عبادات کا نمونہ اللہ پاک نے انسان کو عطا کر دیا. اے انسان تو اشرف المخلوق کہتا ہے, میری تمام مخلوق کے اندر کوئی حالت قیام میں ہے, کوئی حالت رکوع میں ہے, کوئی حالت سجدہ میں ہے, کوئی حالت جلسہ میں ہے, حالت تشہد میں ہے. اے انسان چل, میں ساری کی ساری عبادتوں کی شکلیں تیری عبادت کے اندر جمع کر رہا ہوں, تیری عبادت کے اندر جمع کر رہا ہوں. تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مسلسل حالت قیام میں ہیں, کچھ فرشتے مسلسل حالت رکوع میں ہیں, کچھ فرشتے مسلسل حالت سجدہ میں ہیں, کچھ فرشتے مسلسل حالت قعدہ میں ہیں, حالت تشہد میں ہیں, اور التحیات کی حالت میں اللہ رب العزت کے حضور اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو ہر چیز اللہ کے گن گا رہی ہے. ذرے ذرے کو خالق کائنات نے اپنی عظمت اور اپنی بلندی اور اپنی معبودیت کا تصور عطا فرمایا. اسی طرح جب انسان یہ کہے لا الہ الا اللہ, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ, تو لا الہ الا اللہ کہنے کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات پر اقرار کرے. زبان کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ تو جسم کا رواں رواں پکار کر کہہ رہا ہو لا معبود الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جسم کا رواں رواں پکار کر کہہ رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, جسم کا رواں رواں پکار کر کہہ رہا ہو اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں, کوئی نافع نہیں, کوئی دار نہیں, اللہ رب العزت کے سوا کوئی منتقم نہیں, اللہ رب العزت کے سوا کوئی جبار, کوئی قہار نہیں, خالق کائنات کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں, اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. انسان کا رواں رواں اس بات کا اعلان کر رہا ہو. اور جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے بنیادی تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز کے خوف سے بے نیاز ہو جائے, اور لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد انسان یہ کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا, اور پھر کسی باطل کا خوف اسے زیر نہیں کر سکتا. یہ لا الہ الا اللہ کا بنیادی تقاضا ہے. جب انسان لا الہ الا اللہ پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے تو ادھر یہ کلمہ اس کا تقاضا انسان کو پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے مجھے پڑھنے والے, اے لمحہ لمحہ اپنے نام کو اپنی زباں کو, اے لمحہ لمحہ اپنی زباں کو میرے ذکر سے تر رکھنے والے, اور اس کلمے کے مجھے پڑھنے والے, میرا ورد کرنے والے, سن کہ اس کلمے کے ساتھ اب تو کلمہ بھی پڑھے اور وقت کے فرعونوں سے بھی ڈرتا رہے, یہ کلمے کا ورد بھی کرے, وقت کے قارونوں سے بھی ڈرتا رہے اور کلمے کا ورد بھی کرے, اور وقت کے جزیدوں سے بھی ڈرتا رہے, ہر جھوٹے کبریا کے خوف سے ڈرتا رہے, ہر جھوٹے کبریا کے وجود سے ڈرتا رہے, تو تو نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا, بلکہ کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے ادھر کلمہ پڑھ, ادھر وقت کے فرعونوں جزیدوں اور قارونوں اور جھوٹے خداؤں کے خوف سے بری ہونے کا اعلان بھی کرتا جا, اور اس بات کا اقرار کر کہ تیری گردن رب ذوالجلال کی آگ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے سے قاصر ہے. اے کلمہ گو انسان, یہ کلمہ پڑھنا آسان بات نہیں, بلکہ یہ اس امر کا اعلان ہے کہ یہ گردن کر تو سکتی ہے مگر بغرض عبادت رب کے سوا کسی کے آگے جھک نہیں سکتی. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور اسی ایک اور مقام پر علامہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است, ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است, شرکرا در خوف مزمر دیدہ است, کہ ہر وہ شخص کہ جو لا الہ کی رمز کو سمجھ گیا, وہ ہر وہ شخص جو لا الہ کے راز کو پا گیا, وہ اللہ رب العزت کے سوا مخلوق سے ڈرنے میں بھی شرک محسوس کرتا, وہ مخلوق سے ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است, شرکرا در خوف مزمر دیدہ است, وہ غیر اللہ سے اللہ کے سوا سے ڈرنے میں بھی خوف محسوس کرتا ہے. اور اس کی مثال سیرت مبارکہ سے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر کہتے تھے کہ محمد ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مکہ کے کافروں اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دو اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دو پھر بھی محمد کی زبان رب کا نام لینے سے باز نہیں آئے, میرے پھر بھی اگر میرے وجود پاک کا لہو کا ایک ایک قطرہ زمین پہ بہ جائے تو وہ ایک ایک قطرہ بھی رب کے نام اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہا ہوگا. اور حاضرین محترم, انسان کلمہ بھی پڑھے اور باطل کے ساتھ سمجھوتا بھی کرے یہ کسی طرح کس طرح مناسب نہیں ہے. اور انسان کی یہ تصور توحید یہ ہے, اور توحید کلمہ توحید انسان کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ انسان میرا ورد کرنے والے میرا ورد بھی کرے اور کسی باطل کے ساتھ سمجھوتا بھی کرے یہ بات تیرے لیے مناسب نہیں. جو مجھے میرے راز کو سمجھ لیتا ہے, جو میرے تصور کو اپنے روح اور دل اور جسم اور جان کے اندر راسخ کر لیتا ہے, وہ پھر پکار پکار کر کہتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید اس بات کا نام نہیں کہ اللہ رب العزت کا نام بھی انسان اللہ کا ورد بھی کرتا رہے اور پھر اور بھی ہزاروں محبتوں کے بت بھی انسان نے اپنے دل کے اندر پال رکھے ہوں، لا الہ الا اللہ کی گردان بھی رکھتا رہے اور ہزاروں قسم کے خوف انسان نے اپنے دل کے اندر پال رکھے ہوں، نہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ ہے توحید کا تصور، اور یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو میرے دوست ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اب ان کو نہ دنیا کے اندر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، وہ ہر خوف سے اور ہر غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا یہ تصور میرا جو صحیح تصور معبودیت ہے یہ ہو جاتا ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا میری محبت بن جاتی ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا میرا خوف ہو جاتا ہے، تو جن کا اوڑھنا بچھونا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ میری محبت میں ڈھل جائے اب میں ان کو صلہ یہ دیتا ہوں کہ اپنے غیر کے خوف سے ان کو بے نیاز کر دیتا ہوں، جو اپنی زندگی جو پکار پکار کر کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین، پھر میں سکون کی لہریں ان کے وجود پر نازل کرتا ہوں اور سکون کا منبع بن جاتے ہیں۔ اور لا الہ کا کہنے کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ تصور بھی ذہن میں راسخ رکھے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں سوائے رب کائنات کے جو اس کی روح کو سکون دے سکے، جو اس کے دل کو سکون دے سکے۔ یہ کلمہ کا پیغام ہے کہ لوگوں تمہیں سکون کی دولت مال و دولت کے انبار لگانے میں نہیں مل سکتی، آمریجت اور بربریجت کے ایوانوں میں نہیں مل سکتی، تمہیں سکون کی دولت دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے نہیں مل سکتی، تمہیں سکون کی دولت خزانے جمع کر کے قارون بن جانے سے نہیں مل سکتی، تمہیں سکون کی دولت فرعون بن کر خدائی پر حکومت کے دعوے کرنے سے اور خدائی کے دعوے کرنے سے نہیں مل سکتی، تمہیں سکون کی دولت یزید بن کر عیش و عشرت کا بازار گرم کرنے سے نہیں مل سکتی، تمہیں سکون کی دولت کسی کی عزت آبرو اور تکریم کے ساتھ کھیلنے سے نہیں مل سکتی، تمہیں سکون مل سکتا ہے تو فقط اور فقط رب کائنات کے حضور جھکنے سے مل سکتا ہے، تمہارے سکون کا منبع مخزن اور چشمہ فقط اور فقط رب کائنات کا نام ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا پیغام ہے آؤ لوگوں اپنی بے چین روحوں کو اگر سکون سے آشنا کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس میں بے چین روحوں کے اندر لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اتار لو، اللہ رب العزت کے تصور توحید کو اتار لو۔ اور آپ دو جائیں ارشاد فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ اس کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اور جو شخص من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کی صدا دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور صاف اور ستھرا اور سیدھا قول کہو، یصلح لکم اعمالکم وہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ قولا سدیدا سے مراد یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نام کی مالا جپنا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی کنجی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور زبان سے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے ایک سچے خدا کے حضور جھک جانا یہ جنت کی کنجی ہے۔ ایک بت پرست کے بارے میں کتب کے اندر مذکور ہے کہ وہ کئی برس تک بتوں کی عبادت کرتا رہا، کئی برس تک ان کو پکارتا رہا اور ان کو صدا دیتا رہا، ایک روز وہ کسی عجیب مشکل میں پھنس گیا، وہ بتوں کے پاس گیا، کبھی ایک بت کو صدا دیتا ہے کبھی دوسرے کو صدا دیتا ہے میری مدد کرو میرے سر سے یہ مشکل ڈالو، دوسرے کو پکارا کوئی جواب نہ آیا، تیسرے کو پکارا کوئی جواب نہ آیا، چوتھے کو پکارا کوئی جواب نہ آیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، پھر دل کے اندر سے ایک سوچ ابھری کہ ایک خدا اور بھی تو ہے جسے رب کہا جاتا ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، ساری زندگی ان بتوں کی پوجا کی ہے مگر یہ مجھے آج جواب دینے سے قاصر ہیں، چلیں اس خدا کو پکار کے دیکھ لیتے ہیں، اس رب کو پکار کے دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر اس کی زبان سے نکلا اللہ، ادھر آواز آئی لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں تو تیرے پاس موجود ہوں، میرے بندے تو مجھے پکار کے تو دیکھ میں تیرے پاس موجود ہوں، یا سعد اس نے آواز دی، یا سعد اے بے نیاز اس نے آواز دی، لا الہ الا اللہ اس نے آواز دی، رب کائنات اس نے آواز دی، مولا اس نے آواز دی، اللہ اور خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تو تیرے پاس موجود ہوں۔ یہ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے کہا مولا وہ ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتا رہا، اور وہ ساری زندگی بتوں کے آگے سجدہ ریز رہا ہے، ساری زندگی حالت شرک میں رہا ہے. مولا تجھے اس نے ایک بار پکارا ہے، ایک بار صدا دی ہے، اور تو نے اس کے سارے زندگی کا شرک نہیں دیکھا. مولا تو نے پیار بھرا جواب دے دیا، اس میں راز کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ فرشتوں، اس میں راز یہ ہے کہ اس نے جھوٹے خدا کو پکارا تھا، اور جھوٹے خدا جواب کیسے دے سکتے تھے؟ اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو سچے اور جھوٹے میں فرق کیا رہ جاتا؟ پھر فرق کیا رہ جاتا؟ وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ جواب دے سکتے، مگر میں تو سچا خدا ہوں، میں تو جواب دے سکتا ہوں. تو سو میں نے اپنے اس بندے سے کہا، لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میرے بندے تو دستے سوال دراز کر، کہ دستے سوال جھولی پھیلانا، دستے سوال دراز کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو بھر دینا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. ناظرین محترم، پھر خالق کائنات نے اس قرآن مجید کے اندر اپنی توحید پر خوب دلائل دیے اور فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو وہ ایک خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرماتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب قرآن مجید نے توحید پر جو دلائل قائم فرمائے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک دلائل ان کو نظری دلائل کہا جاتا، اور دوسری قسم ان کو مشاہداتی دلائل کہا جاتا. قرآن کے اندر توحید کے نظری دلائل بھی ہیں، قرآن کے اندر توحید کے مشاہداتی دلائل بھی ہیں. نظری دلائل سے مراد وہ دلائل ہیں کہ جن کے اندر خالق کائنات اپنی توحید کا نظریہ دیتا، اپنی توحید کا تصور دیتا ہے. اور مشاہداتی دلائل سے مراد وہ دلائل ہیں کہ جب خالق کائنات انسان کو نظام کائنات پر مشاہدہ کرنے کا اور نظام کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا. اب نظری دلائل دیتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہے جو زندہ ہے، وہی ہے جو قائم رہنے والا ہے. اس طرح ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو اس نظام کائنات کے اندر فساد بپا ہو جاتا، یہ نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا. پھر میں با الہ حکم لوگو با الہ حکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا تو ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی رحمان نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رحیم نہیں ہے، اور تم مجھے پکار کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ میں کس طرح رحمت اور کرم کے دروازے تم پر کھولتا ہوں. اور مشاہداتی دلائل بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اور وہ رب کائنات کہ جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا، وہ رب کائنات جس نے زمین سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، اور وہ رب کائنات کہ جو تم پر کرم فرماتا ہے اور جو تمہاری زندگی کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل فرماتا ہے. ذرا نظام کائنات پر غور کرو، میری ایک ایک چیز تمہیں میرے وجود کا پتہ دے گی. اسی طرح اللہ پاک کے مقام ایک مقام پر فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں لوگو تمہارے لیے میرے وجود کی نشانیاں ہیں، میری قدرت کی نشانیاں ہیں. ذرا زمین کو دیکھو، یہ بھی میری قدرت کا اعلان، یہ بھی میری توحید کا تصور دے رہی ہے، یہ بھی میری قدرت کا اعلان کر رہی ہے. ذرا آسمانوں کو دیکھو، یہ بھی میرے وجود کا پتہ دے رہے ہیں، میری ونس، میری توحید کا اعلان کر رہے ہیں. اور لوگو ذرا اس زمین پر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ میری قدرت کس طرح تم پر منکشف ہوتی ہے، کہ زمین ایک ہے لیکن اسی ایک زمین پر کہیں میں نے پھل پیدا کیے، کہیں میں نے سبزہ اگایا، کہیں آبادیاں ہیں، کہیں جنگل ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں سمندر ہیں، اور کہیں سی زمین کے اندر کسی جگہ چاندی کی کانیں ہیں، کسی جگہ سونے کی کانیں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں بڑے بڑے غار ہیں. تو کوئی پھل ایک جگہ پیدا ہوتا ہے، دوسری جگہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی پھل اس جگہ پیدا ہوتا ہے، اس جگہ پیدا نہیں ہوتا. اگر اس زمین پر غور کرو تو یہ بھی میری قدرت کا منہ بول بول کر میری قدرت کا تمہیں پتہ دے گی، میری قدرت کی تم کو خبر دے گی. اس طرح واختلاف اللیل والنہار، یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے، یہ دن اور رات کا آنا جانا ہے، دن اور رات کا گھٹنا بڑھنا ہے، دن اور رات کا آگے پیچھے ہونا ہے، لوگوں یہ بھی تمہیں میرے وجود کی دلیل عطا کرے گا، یہ بھی تمہیں میرے توحید کی دلیل عطا کرے گا، یہ بھی تمہیں میرے وجود کے بارے میں دلیل بن کر تمہارے سامنے آئے گا. اور تم اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ کبھی رات اندھیری ہوتی ہے، مگر یہی رات وہ کون ہستی ہے کہ جو اسی رات کو چاندنی کا لباس پہنا دیتی ہے اور پھر یہی رات کبھی سیاہ بن جاتی ہے؟ اور پھر تم یہ بھی دن پر تو غور کرو، یہ دن اس کا صبح کا رنگ اور طرح کا ہوتا ہے، دوپہر کا رنگ اور طرح کا ہوتا ہے، شام کا رنگ اور طرح کا ہوتا ہے، سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور لوگوں ایک ہی وقت میں کہیں فجر کا وقت ہے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، ایک مقام پر ایک حالات ہیں، دوسرے مقام پر دوسرے حالات ہیں، تو واختلاف اللیل والنہار، تو دن اور رات کا یہ آنا جانا ہے، اس کے اندر ایک ایک چیز بول بول کر تمہیں میری توحید کا پتہ دے گی، اور یہ دن اور رات جو ایک دوسرے کے اختلاف بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا اختلاف رکھتے ہیں، مگر ان کے اندر اتفاق بھی ایسا پایا جاتا ہے کہ یہ اتفاق بھی میری توحید کی گواہی دے گا، اور وہ اس طرح کہ جب دن لمبا ہو اور رات چھوٹی ہوتی ہے تو لمبا دن اپنا کچھ حصہ رات کو دے دیتا ہے، جب رات لمبی ہو اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو پھر رات اپنا کچھ حصہ دن کو دے دیتا ہے، تو رات لمبی ہو جاتی ہے، اسی طرح دن لمبے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں جب رات آتی ہے تو رات تمہیں سلا کر موت کا منظر دکھاتی ہے، اور جب دن آتا ہے تو دن تمہیں جگا کر موت کے بعد زندگی کا منظر دکھاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر میری قدرت کی نشانیاں ہیں، بلفل قلتی تجری فل بہت، اور سمندروں کے اوپر کشتیوں کو تو دیکھو کس طرح تیر رہی ہیں، تم اگر ایک سوئی سطح سمندر پہ رکھو تو ایک سوئی سطح سمندر پہ نہیں رہ سکتی، ڈوب جاتی ہے، لیکن ہزاروں ٹن وزنی بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز جب پھول کی طرح میں پانی پر تیراتا ہوں، یہ کون تیراتا ہے؟ وہ میری ذات ہے جو کشتیوں کو تیرا رہی ہے۔ اور لوگوں کسی کشتی کو دیکھو، اسی کشتی کو دیکھو، اگر ہم اس کو ڈبونا چاہیں، وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اللہ پاک نے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اس کشتی کا اظہار کیا، اس کشتی کے بارے میں خالق کائنات نے لوگوں کو بتایا، اور اسی طرح کشتی کی مثال بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا کہ وانزل من السماء ماء، اور وہ خدا تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ لوگوں اس کے اندر بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ وہ پانی، وہ سمندر کا کھاری پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی، جو نہ تمہاری پیاس بجھا سکتا ہے نہ تمہاری کھیتی باڑی کے کام آ سکتا ہے، یہی پانی ہے، اس کو ہم بھاپ بنا کر اڑاتے ہیں، اور جب بارش کی صورت میں نیچے گراتے ہیں تو یہ کھاری پانی جو اوپر گیا تھا تو کڑوا تھا، جب نیچے آتا ہے تو میٹھا ہو چکا ہوتا ہے، جب اوپر گیا تھا تو تمہاری کھیتیاں سراب کرنے کے قابل نہ تھا، مگر جب نیچے آتا ہے تو تم بھی پیتے ہو، اپنی کھیتیاں بھی سراب کرتے ہو۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فحیا بھی الارض بعد موتھا، کہ اسی پانی سے پھر میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، اور اس طرح زندہ کرتا ہوں کہ جب پانی اور زمین ملتے ہیں تو پھر یوں ہوتا ہے کہ کہیں پھل اگتے ہیں، کہیں پھول اگتے ہیں، اور پھر پانی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، مگر پھل مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، زمین ایک ہے مگر جو پھول اگ رہے ہیں ان کی خوشبوئیں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، تو ان کے اندر بھی میری قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ یہ مشاہداتی دلائل اللہ پاک نے عطا کیے۔ اس طرح فرمایا کہ دیکھو یہ جو دابا زمین پر چلنے والے چوپائے ہیں، ذرا ان پر غور کرو کہ یہ بھی ہماری قدرت کی بول بول کر تمہیں گواہی دیں گی، ایک ایک دابا اور ایک ایک چوپایا چل کر اس زمین پر ہماری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہوگا اور ہماری قدرت کی گواہی دے رہا ہوگا۔ حاضرین محترم، اسی طرح خالق کائنات نے یہ کتنی بڑی قدرت کی عظیم مثال ہے کہ وہ آزاد جو ہاتھی کے اندر ہیں، وہ سارے کے سارے اعضاء اللہ پاک نے چونٹی کے اندر پیدا کیے ہیں، کہ جتنے اعضاء ہاتھی کے اندر ہیں اتنے اعضاء اللہ پاک نے چونٹی کو عطا کیے، مگر وجود کے اندر کتنا بڑا فرق رکھا، یہ بھی خدا کی کتنی بڑی قدرت کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے بارش سے مٹی کو دانا بنایا، اسے آٹا بنا کر خون بنایا، رحم مادر میں پہنچا کر اور سدھا چکر دے کر انسان بنا دیا، پھر ماں کا خون پلا کر رحم میں رکھا، پھر پیدا کر کے پرورش کی، اسے تاج و تخت عطا کیا، اس کو پالا پوسا، عزت دی، اور تمام جگہ انسان کے نام کے ڈنکے بجائے، عروج دے کر پھر جہاں سے بھیجا تھا وہی لا ڈالا، یعنی مٹی بنا کر پھر ہوا میں اڑا دیا، اور ایک ہی ماں ہے، ایک ہی رحم ہے، اس کے اندر سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، ان کے خیالات مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے مقدر مختلف ہیں، ان کی قسمتیں مختلف ہیں، ایک ایک چیز خالق کائنات کی عظمت اور اس کی وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وتصریف الرياح، لوگوں یہ جو تم ہواؤں کا چلنا پھرنا ہے، ذرا ان پر بھی غور کرو، یہ ہوائیں بھی ایک ایک فراٹا ہوا کا ہمارے وجود کی دلیل دے گا، ہماری توحید کی دلیل دے گا، کہ جب یہی ہوا پچھوا کی صورت میں چلتی ہے تو زمین کو خشک کر دیتی ہے، یہی ہوا جب پروائی کی صورت میں چلتی ہے تو زمین کو تر کر دیتی ہے، یہی ہوا جب شمال سے آتی ہے تو بادلوں کو لے کے آتی ہے، یہی ہوا جب جنوب کی جانب سے آتی ہے تو بادلوں کو پھاڑ دیتی ہے، یہی ہوا سانس بن کر زندگی بن جاتی ہے، اور یہی ہوا کبھی لقوا اور فالج بن کر انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے، یہی ہوا ہے جس سے کشتیاں چلتی ہیں، یہی ہوا ہے جو کشتیوں کو تباہ کرتی ہے، یہی ہوا ہے جو گلشن سے گزر جائے تو مہک اٹھتی ہے اور اپنے ماحول کو مہکا دیتی ہے، یہی ہوا ہے جو غلاظت سے گزر جائے تو خود بھی گندی ہو جاتی ہے، ماحول کو بھی غلاظت میں تعفن میں مبتلا کر دیتی ہے، یہی ہوا ہے جو چناروں کے درخت سے گزر جائے تو شفا بن جاتی ہے، یہی ہوا ہے جو سانپ کے منہ سے نکلے تو زہر بن جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک کے ساتھ ہے بس صحاب المسخر، لوگوں ذرا ان مسخر بادلوں کو دیکھو، یہ بادل بھی ہماری قدرت کی گواہی دے رہے ہیں اور ہمارے قدرت کے ہمارے وجود پر منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ بادل کہ جن کو نہ زمین نے سہارا دے رکھا ہے نہ آسمان سے باندھے گئے ہیں، بس صحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یہ بغیر کسی سہارے کے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر رکھے ہیں، تو وہ کون ہے جس نے بادلوں کو تھام رکھا ہے، وہ کون ہے جو تمہارے لیے مشرق مغرب شمال جنوب سے ہوائیں بھیجتا ہے اور جب ہوائیں اطراف بدلتی ہیں تو ان کی تاثیریں بھی بدل جاتی ہیں، ارے وہ کون ہے کہ جو تمہیں ایک دانے کی صورت میں ایک انسانی شکل عطا کر دیتا ہے ایک پروسیس کے ذریعے ایک ارتقاء کے ذریعے، اور وہ کون ہستی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ تمہارا رب ہے، وہ الہکم الہ واحد، وہ تمہارا ایک خدا ہے، وہ ایک خدا ہی ہے کہ جو رحمان ہے رحیم ہے اور جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے اس کائنات کو اور نظام کائنات کو پیدا کیا۔ یہ جواب تھا مشرکین کے سوال کا، ان کا تصور یہ تھا کہ اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے، اللہ پاک نے پھر آیہ کریمہ نازل کی اور خود اپنی زبان مقدس سے قرآن کی صورت میں اللہ پاک نے اعلان کروا دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا خدا ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور لوگو وہی ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو میں نے نظری دلائل بھی قرآن میں دے دیے ہیں، میں نے مشاہداتی دلائل بھی دے دیے ہیں، اب غور و فکر کرو اور میری قدرت کے ذریعے سے میرے وجود کو پہچانو، میرے قدرت کے ذریعے سے میری رحمت کو پہچانو۔ اللہ رب العزت ہمیں تصور توحید کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ اسی تصور توحید کے کچھ اہم پہلوؤں پر بالخصوص لفظ الہ اور لفظ اللہ اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔